समझती यदि बिना इसे बर्तनों के ढांकने के बजाय में लबाब उन्हें पाला है कसना इस आपूर्ण मंसूर इन पाला पूरा नाम को बुलाना पाला पूरा नाम हदीस पाला पूरा या पाल अन्ना हुसैन आज अब्दुल नाम इल्ला जब बुलाओ आमिर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर कहा ना जरूरत लेली او اسيتم تبوكوا سيا فان الشياطين تنتشر حين عندي فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوه فابلغوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا والقوا قربكم واذكروا اسم الله وحملوا انيتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليها شيئا واغفروا مصابيحكم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کچھ حصہ ہو جائے یا شام ہو جائے تابی کو شک نہیں فکفو سے بھی آنا ہو تو اپنے بچوں کو روک فَإِنَّ شَيَاطِينَ تَنْتَشُرُ وَحِيلَ عَيْنُ کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُ رات کا جب تھوڑا حصہ گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو واغرق الابواب دروازوں کو بند کر دو وذکر اسم اللہ بند کر دے دل میں اللہ کا نام لو فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا کیونکہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا ہے وأوتوا قربکم اپنے مسجدوں کو بھی باندھ لو اور اللہ کا نام لو وخمروا آنیتکم وذکر اسم اللہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دو اور اللہ کا نام لو اگرچہ کہ تم اس پر کوئی چیز آڑے میں رکھ دو وَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ اور اپنی چراغوں کو بجا دو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا منشا اس حدیث پاک سے یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت میں چیزوں کو ڈھک کر خاص طور پر برتنوں کو ڈھک کر سونا چاہیے لیکن اس کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آداب بیان فرمائے اور یہ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور شفقت کے ہیں ہمارے لیے. سب سے پہلی چیز جو اشارہ فرمائی ہوئی ہے اذا کان اجرکم لیل اذا امسیتم فکفوا سبیانکم فان الشیاطین تنتشر وحین عندی کہ شام کا جو وقت ہوتا ہے یعنی سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں بچوں کو باہر نہیں چھوڑنا چاہیے. فرمایا کہ کیونکہ شیاطین اس وقت جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. بڑی اہم چیز ہے, معمولی حکم تو جو ہے نا بہت چھوٹا سا لگتا ہے لیکن بڑا اہمیت کا حامل ہے. عام طور پر ہم مغرب تک کھیل رہے ہوتے ہیں باہر, تو مغرب کا عین وقت ہوتا ہے تو واپس ہونے لگتے ہیں, جس وقت شیاطین واپس ہو رہے ہوتے ہیں ہم بھی واپس ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت باہر پھرنے کا نہیں ہے, بچوں کو گھروں میں بلا لیا جائے, گھروں میں بند کر لیا جائے. اب وہ واپس کیوں ہوتے ہیں, کب واپس ہوتے ہیں, واپس ہونے کا وقت تو حدیث میں معلوم ہو گیا, پھیلنے کا وقت تو ہم کو حدیث میں معلوم ہو گیا. اس وقت میں جو آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے, خود بھی ہم گھروں میں رہیں, بچوں کو بھی رو کے رکھیں خاص طور پر, کیونکہ چلتے پھرتے نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی فطرت میں ہی یہی چیز ہے. ایذا رسانی جو ہے شرارت ان کی فطرت میں ہے, نتیجتاً کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا جب وقت تھوڑا سا گزر جائے, فرمایا کہ بھائی اس وقت چھوڑ سکتے ہو, کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے مقامات پر تو پھر بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ گھروں میں ان کو رو کے رکھنا چاہیے. رات کا وقت جو ہے وہ آرام کا وقت ہوتا ہے. ویسے بھی اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ شیاطین کا اور جنات کا ان مخلوقات کا وجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اشارہ فرمائی ہے وہ بات قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. امت میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں, کچھ جماعتیں ایسی گزری ہیں جو شیاطین کو نہیں مانتی, جنات کو نہیں مانتی, کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے, خیالی چیز نہیں ہے. سر نہیں, حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے, آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اس میں ایک ایک تفصیلات بہت زیادہ ہیں, احکام المرجان کی احکام الجان ایک کتاب ہے, اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا احوال کیا کیا ہے, کیسے پیدا کیے گئے, وجود کب ہوا, دنیا میں کب آئے, کب ستاتے ہیں, حفاظت کے کیا طریقے ہیں, اس کی شکل میں جو ہے نا وہ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت دی، تو یہ ان کا وجود ہے فی نفسی، اور یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے ہم سے. اور آدمی کے لیے ایذا پہنچانے کے دربے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی نظام ہو، اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے حفاظتی نظام ہوتا ہے، فرشتے مقرر ہوتے ہیں ہمارے لیے. اسی لیے اذکار ہیں صبح شام پڑھنے کے لیے، خاص طور پر صبح میں پڑھنے کے اذکار ہیں، شام میں پڑھنے کے اذکار ہیں. اسی لیے خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنے کا تلقین کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے. احادیث میں ترغیب ہے اس کی، شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ یہ تو وہ وظیفہ ہے شیطان خود جو ہے بتا کے گیا. صحیح بخاری میں یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس حضور وغیرہ آئے ہوئے تھے، نگرانی کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کیا گیا کہ بھائی آپ کو نگرانی کرنا ہے. تو نگرانی کے لیے تھے، رات میں آئے کہ ایک سو چکے سے جو ہے نا بھاگ رہا ہے حضور نے سرا کر، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اس کو، پکڑ کر کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس میں لے جاؤں گا. پریشان ہو گیا وہ، اگر جائیں گے نبی کے پاس تو بڑا میرا مسئلہ خراب ہو جائے گا. پھر تو جھوٹے بہانے کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر بہت ساری باتیں کہیں اور چھوٹ کر چلا گیا، چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کا علم ہو گیا، پوچھا کہ بھائی کل رات مہمان کا کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ نے قصہ سنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر آ گیا، پھر پکڑا گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر قسمیں کھائی اس نے، جھوٹی باتیں کہیں، پھر چلا گیا. اور وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا، لیکن وہ تو جھوٹا ہے. تیسرے دن پھر آ گیا، پھر چرانے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ نہیں آج تو چونکہ چارہ ہی نہیں ہے، لے کر جانا ہی نہیں. کہنے لگا کہ نہیں، میں ایک چیز بتاؤں گا، اگر تم اس کا اہتمام کرو گے تو پھر کبھی نہیں آؤں گا. تو کہنے لگا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرو، جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہم لوگ وہاں پر نہیں آتے. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو فرمایا کہ بھائی ہے تو جھوٹا لیکن سچ بات کہہ کر گیا ہے، ہے تو جھوٹا لیکن ایک بات اس نے بھی سچ کہی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے. تو بڑی کام کی چیز ہے آیت الکرسی. قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے، صورتوں میں سب سے اہم صورت، اہم صورت قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت آیت الکرسی. اللہ بڑے اس کے فوائد ہیں، بڑے فائدے ہیں اس کے، جنات سے حفاظت ہوتی ہے، شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، نظر سے حفاظت ہوتی ہے، ایمانی تقریر جو ہے نا اس کے ذریعے نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے فرشتے حفاظت کے طور پر مقرر ہوتے ہیں. جو بندہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے روزانہ فرشتے اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ شیاطین، یہاں پر تو بہت زیادہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، سننے میں آتی ہیں، اور ہر کئی سارے متاثر نظر آتے ہیں، لوگ کئی سارے متاثر نظر آتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے. اس لیے گھروں میں خاص طور پر پڑھنے کا، صبح اور شام کم از کم پڑھنے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ عام طور پر جو معمولات کا حصہ ہم کو بنا لینا چاہیے ان سے حفاظت کے لیے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اخیر کے چاروں پھول ہیں، صبح شام تین تین مرتبہ یا سات سات مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، بڑی برکت ہوتی ہے. میں تو یہ بہت سی چھوٹی یا ایسے وظیفے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معبدت ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور بھی دعائیں پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں تو سارے اذکار کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، معبدتیں ان کو پڑھنا شروع کر دیا. اور یہ معبدتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں وہ ہیں کہ آپ اپنی مرض وفات میں بھی اس کو پڑھتے تھے اپنے اوپر، اور اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. تو ہر ایک کو یہ معمول بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. تو خیر ایک تو یہی ہے کہ اذکار کا اہتمام ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی ایسے مواقع جو ہوتے ہیں جہاں پر بچنے کی تعلیم اور ترغیب ہے، ان مواقع پر اپنے آپ کو محتاط بھی رکھنا چاہیے کہ بچوں کو باہر نہ نکالیں اس مواقع پر. اس کے علاوہ صفائی ستھرائی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے اس کا. وضو سے ہوں تو شیاطین ستاتے نہیں ہیں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جنہ تو شیاطین ایسے ایسے شخص کو ستاتے نہیں ہیں کہ جو باوضو ہوتے ہیں، جو بے وضو ہیں، جو گندی حالت میں رہتے ہیں، ناپاک حالت میں رہتے ہیں، تو شیاطین ان کو ستاتے ہیں، یہ جنات ان کو ستاتے ہیں. لیکن جو وضو کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو ستاتے نہیں، اللہ پاک عجیب جو ہے نا اس کے ذریعے حفاظت یعنی حضاط وضو حصار ہوتا ہے ہمارا. ہم وضو کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اتنا ایسا عظیم شان عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی جو آواز سنی تھی اسی دنیا پر سنی تھی، ہوتا جنت میں چل رہے ہیں دنیا کے اندر آواز آ رہی ہے جنت میں. تو بہرحال ایک بات تو یہ معلوم ہوگی کہ بھائی شیاطین اور جنات کا وجود ہے، और दूसरा ये है कि वो शयातीन सताते भी हैं वक्तन को वक्तन। हिफाजत के लिए आदमी को जो अजकार है वो पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए, और जो हिफाजत जरूरी है उनका अहतमाम करना चाहिए कि खुद भी साफ सुथरे रहें, बावजू रहें, अजकार का अहतमाम करें तो फिर इनकी हिफाजत होती है। एक मरतबा चढ़ गए तो फिर उतरना ज़रा मुश्किल होता है, वही मसला है। तो इसलिए पहले से मौका देना नहीं चाहिए चढ़ने का, चढ़ने से पहले जो है ना मसला आसान होता है, लेकिन चढ़ने के बाद उतरने का मसला जो है ना सख्त हो जाता है। उसके बाद फरमाया कि फ़ैज़ा है बस आज मेरे लिए पकड़ लो, जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो बच्चों को तुम छोड़ सकते हैं, यानी आए जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि उनके जाने के वक्त हो चुका होता है, वो चले जाते हैं, तो इसलिए अब छोड़ दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई रात जब हो जाए तो दरवाज़ों को बंद कर लिया करो। उसके बाद आगे अल्लाह के नबी ने घर से मुतालिक कुछ आदाब जिक्र फरमाए हैं। आमतौर पर यहाँ तो हमारे यहाँ दिन में भी यही होता है, रात को रात है, दिन में भी सबके दरवाजे बंद ही होते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में खुले हुए होते हैं दरवाजे, रात के 12-12 एक बजे दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन यहाँ दिन में भी बंद है और रात में भी बंद है। लेकिन उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो ये है कि अग़रिबुल अबवाब वाज़कुर इस्मल्लाह, दरवाज़े बंद करते वक्त हमें अल्लाह का नाम लेना चाहिए। ये इस्लामी तालीम, आदमी दरवाज़ा बंद तो कर रहा है, वो आदमी की ज़रूरत है, लेकिन यही दरवाज़ा बंद करते वक्त में अगर आदमी अल्लाह का नाम लेता है तो वो ज़रूरत इबादत में आ जाती है, उसके ऊपर सवाब भी है, फिर उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिफाजती निज़ाम भी है। रिवायत इससे पहले आई है ना कि आदमी खाना खाते वक्त में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो शैतान कहता है कि भाई यहाँ तो तुम्हारे लिए खाने की जगह नहीं है। दरवाज़ा बंद करते वक्त में अगर कोई बिस्मिल्लाह कह लेता है तो शैतान कहता है कि भाई यहाँ पर रात गुजारने की भी जगह नहीं है, अपने साथियों को बुलाकर पूछता है नहीं यहाँ खाना मिलेगा ना जो है ना यहाँ पर रहने की मिल जाएगा, हमारे लिए बाहर निकलो। अल्लाह का नाम इतना अजीम शान है, जहाँ अल्लाह का नाम होता है वहाँ शयातीन नहीं होते, नहीं बसते हैं, अल्लाह के नाम की बरकत यही है। इसीलिए है ताबुज, इसीलिए है ना शैतान को भगाने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यही है कि अल्लाह का नाम जो ज़िक्रुल ज़ाकिर बंदा होता है, अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा होता है तो क्या फिर आते नहीं है उसके पास, अल्लाह के नाम की बरकत है। तो फरमाया कि अग़रिबुल अबवाब वाज़कुर इस्मल्लाह, दरवाज़ों को बंद करो और अल्लाह का नाम लो। फ़इन्ना शैतान ला यफ़तहु बाबल मुग़लका, क्योंकि शैतान ऐसे दरवाज़ों को नहीं खोलता है जिनको जो है ना बंद कर दिया जाता है अल्लाह के नाम के साथ। ये एक तालीम है हमारे लिए घरों के आदाब में से, बच्चों को भी सिखा देना चाहिए, बड़ों को भी सिखा देना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ें दरवाजे को लॉक डाल दें, उसके साथ घर महफूज हो गया हमारा। उसके बाद फरमाया कि वाऊ को किरा बकुम वत कुरुसल्ला, कि अपने मस्जिदों को बंद करो और अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो। मस्जिद पहले तो मश्क होते थे पानी के, चमड़े के बने हुए हैं, बस्ते के टाइप में जो है बर्तन बने हुए हैं, मस्जिद मश्क बना हुआ है, पानी उसमें भर लेते थे, सहाबा किराम रख दिया करते थे। तो फरमाया कि रात में सोते वक्त में उनके मुँह को भी बांध दिया करो। इसकी वजह यही है कि एक तो यह है कि शैतानी मुदाखलत नहीं होगी, दूसरा यह है कि कीड़ों से जानवरों से हिफाजत हो सकेगी। कभी कभी जो है ना कीड़े घुस जाते हैं घर के, कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे, बल्कि बाद सहाबा इकराम के वाकयात में तो यह भी है कि उनके पानी में जो है ना सांप घुस गए, सुबह में पानी पिया तो सीधा सांप मुँह में आ गया, ऐसी सूरत हाल भी पेश आती है। तो इसलिए जो हमारे बर्तन होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको ढाँक कर रखने का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को शुरू ही से ये चीज़ें सिखाने की होती हैं। तो फरमाया कि वाऊ को किरा बदम वत कुरुसल्ला, अपने मशकों को बंद करो और उनके मुँहों को बंद बांध दो और अल्लाह तबारक व तआला का नाम दो। अच्छा, बांधना आप लोग तो बांध लेते हैं, गैर मुस्लिम बांध लेते हैं, लेकिन यही बांधना इबादत उस वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए, असर इसमें अल्लाह का नाम लेने पर। इसलिए ख़ास तौर पर इस बात का अहतमाम है, आदमी कोई भी काम कर रहा हो अल्लाह का नाम लेने की तालीम है वहाँ पर। इतनी छोटी छोटी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं, लेकिन इरशाद ये फरमा रहे हैं कि भाई अल्लाह के नाम के साथ कोई काम आपको करना है, क्योंकि वजह यही है कि अल्लाह के बगैर कोई चीज़ होती नहीं है कायनात के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला के बगैर कोई काम, अल्लाह की इजाज़त के बगैर, मशीयत के बगैर कोई होता ही नहीं है। तो इसलिए उस काम में निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा ये है कि अल्लाह नाम लेने से भी बरकत पैदा हो जाती है, नाम लेने से भी बरकत पैदा हो जाती है उसके अंदर। उसके बाद फरमाया कि वखम भी वो आनिया तक मजबूर उसम, अपने बर्तनों को ढांक दो और उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो। बोलो अंतालू आलि हाशिया, अगर से उस पर आड़े में कोई चीज़ ही क्यों न रखो। तो फरमाया कि बर्तनों को भी ढांक दिया करो, और वजह उसकी वही है कि तो अल्लाह का नाम लेने की वजह से शयातीन की मुदाखलत उसके अंदर नहीं होंगे उसके अंदर। दूसरा यह है कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, हसरातुल अर्ज जो होते हैं, इनसे भी हिफाजत हो जाएगी। और एक वजह यह भी है कि बाद अहादीस से मालूम होता है कि बाद औकात में आसमान से आफतें नाजिल होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है कि आफतें नाजिल होती हैं, तो जिन बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढाल दिया जाता है तो वो आफत उसमें नाजिल नहीं होती। तो इसलिए भी ये हुक्म है कि भाई बर्तनों को ढालते वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, اور حدیث میں اللہ کے نبی اس حد تک تعلیم دے رہے ہیں کہ ولو انطالبوا علیہا سیئا، کہ مکمل برتن اگر ڈھانکنے کے لیے نہیں ہے، ایک آدھ لکڑی بھی ہے پتلی سی تو اس پر رکھ دو بسم اللہ کے ذریعے کافی ہے، یعنی روحانی عبادت کے لیے تو یہ چیز کافی ہو جائے گی، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر چلی جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وافیو مصابیحکم، اپنے چراغوں کو گل کر لیا کرو، یعنی بجھا لیا کرو۔ پہلے زمانے میں چراغ تھے، آج کے زمانے میں لائٹیں ہیں، تو اس زمانے میں ہوتا یہی تھا کہ بھائی چراغ اگر روشن ہو، چوہے وغیرہ آ جاتے ہیں، جلا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا چیزیں جل جاتی ہیں، یہاں پر کہ ہلکی سی آگ جو ہے نا پورے گھر کو جلا دیتی ہے۔ تو آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ چراغوں کو بجھا دیا کرو۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ان موذی جانوروں سے حفاظت ہوگی، لیکن ایک چیز، ایک پہلو یہ بھی ہے اس کے اندر کہ بلا ضرورت اگر آپ اس کو خرچ کریں گے تو پھر یہ اسراف میں آئیں گے، یہ ضرورت نہیں ہے، آپ کھولے ہوئے ہیں، اس کو فین چل رہا ہے گھر کے اندر، لائٹ تو اس کے لائٹ اگر مسلسل چل رہی ہے، فین مسلسل چل رہا ہے، تو اس کا تو بل آئے گا، تو زائد ہوگا، ضرورت سے زائد ہوگا، کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ضرورت اگر ہے تو ٹھیک ہے، تو اس لیے اسراف میں بھی آئے گی یہ چیز۔ تو اس لیے بلا ضرورت چیزیں استعمال کرنا نہیں چاہیے، اور بلا ضرورت جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پاس، دریاؤں کے پاس، ندیوں کے پاس اگر وضو کیا جا رہا ہو تو فرمایا کہ بھائی وہاں پر بھی اگر وضو کر رہے ہیں تو پانی جو ہے نا وہ کم استعمال کیا کرو، حالانکہ ہم سے جو پانی گرا ہوا ہوتا ہے وہ تو سمندر میں گرے گا، ندی میں گرے گا، نالے میں گرے گا، وہ اور وہ استعمال ہی میں آ جائے گا، فی نفسی ہمارا ہمارا پانی ضائع نہیں ہوگا، لیکن اسراف کا عمل ہماری طرف سے پایا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ ندی کے کنارے پر بھی وضو کر رہے ہیں تو پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اسراف میں نعمت کی ناقدری ہوگی، اسراف میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ تو اس لیے، اور ایک ایک نعمت ہمارے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک نعمت ہمارے لیے، یہ لائٹ کا نظام مثالی طور پر ہمارے لیے چل رہا ہے، تو یوں ہی لائٹ ہم کو میسر نہیں ہوتی، اس کے لیے کیا نظام چل رہا ہے، تو گورنمنٹ کے جو ہے نا، گورنمنٹ کے جو طریقۂ کار ہوتے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا، بجلی کا ایک جو ہے نا کرنٹ ہمارے پاس کیسے آ رہا ہے، اس کے لیے کیا نظام ہے، کتنے بندے کام کر رہے ہیں، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، اس کا طریقۂ کار کیا ہے، لاکھوں ملینوں اربوں خربوں کا نظام ہوتا ہے، تو اس کو جو خرچ ہوتے ہیں حکومتی طرف سے اس کے اوپر، پھر جا کر وہ چیز ہم کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک ایک نعمت دنیا کے اندر جو ہم کو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر مل رہی ہے تو کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی، ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اس کو، اس لیے کسی بھی نعمت میں اسراف کا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وقت کیوں مساوی حکم، اپنی چراغوں کو بل کر لیا کرو، کیونکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ حشرات الارض جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موذی جانور ہوتے ہیں، تو وہ اگر کچھ حرکت کر دیں جس کی وجہ سے چراغ گر جائے تو جلنے کا اندیشہ ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، اس میں کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے آداب سے متعلق ارشاد فرمائی ہیں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام جو ہے نا کتنا کامل اور مکمل بدل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باتیں ہمارے لیے ذکر فرمائی ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، انہوں نے سکھلائی ہے ہم کو، اور یہ چیزیں چھوٹی بظاہر چھوٹی ہیں لیکن بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ایک حکم کو اگر آپ لے لیں، کسی پر اگر شیطان چڑھ جائے تو اس کے بعد اندازہ لگانا کیا صورتحال ہوتی ہے، گھر کا پورا ماحول جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے، اس گرمی میں صورتحال پیش آ جائے، آفتیں اگر آ گئیں کھانے پینے میں، مصیبتیں اگر آ گئیں، مثال کے طور پر کیڑے مکوڑے پیٹ میں چلے گئے، پانی ہم نے پی لیا، رات بھر ویسے ہی تھا، اس کے بعد وغیرہ دے کے پانی پی لیا، پیٹ میں کوئی چیز چلے گئی، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ بیماری جب پیٹ میں پیدا ہوتی ہے تو کس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی بیماریاں، جا کر کوئی چیز پتہ نہیں پیٹ میں جا کر کیا کر دے، کیا انفیکشن ہو جائے اس کی وجہ سے۔ ہے تو چھوٹا حکم لیکن انسان کے لیے بڑا جو ہے نا اس کے اندر بڑا فائدہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو بہرحال یہ آداب ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یہاں اسی حدیث کے ذیل میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات امت کو دیے ہیں، جو باتیں اشار فرمائی ہیں، ان کی حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی تو کوئی حکم ہوتا ہے شرعی اعتبار سے جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے تو وہ امت پر بطور شفقت کے اللہ کے نبی نے دیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کی، تو آگے روایت آ رہی ہے، مشک کو یعنی منہ سے لگا کر پینے سے جانا منع فرمایا، اگر کوئی پی لے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن منع فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خود آدمی یعنی نقصان ہو سکتا ہے، پانی جو ہے نا اگر سیدھا پی لے تو ہو سکتا ہے کہ کیڑی اندر چلے جائیں، ایک ساتھ پینے کی وجہ سے میرے پر زیادہ بوجھ پڑ جائے، ایک ساتھ پینے کی وجہ سے کوئی اور چیز چلی جائے، ایک صحابی کے پیٹ میں سانپ چلا گیا تھا مثال کے طور پر، ایسا ہو گیا تھا، اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمائے ہیں امت میں، یہ احکامات جو ارشاد فرمائے ہیں وہ اذرائع شفقت کے ہیں، امت پر شفقت کے لیے ہیں۔ تو احکامات کی اور ارشادات کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، علماء کرام کا کام ہوتا ہے کہ کہاں کون سا حکم جو ہے نا وہ کس زمرے میں آتا ہے، کہاں کس پر عمل کرنا ضروری ہے، کہاں کس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کہ کون سا حکم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت کے لیے آیا ہے، کون سا حکم بطور شریعت کے اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اس طرح کے ارشادات کی نوعیت اسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ بجا لائیں گے تو امت میں بہتری ہے، عمل کریں گے تو امت کے لیے بہتری ہے، عمل نہیں کریں گے گنہگار تو نہیں ہوں گے، گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی اندیشے کا کسی نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. جی اس کے بعد دوسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی اسی لیے مضمون کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، افضل المصابيح اذا رقدتم واغلقوا الابواب واوقوا الاسقيه وخمروا الطعام والشراب، کہ چراغوں کو بجھا دیا کرو جب تم سو جاؤ، دروازوں کو بند کر لیا کرو اور مسجدوں کے منہوں کو باندھ دیا کرو، وخمروا الطعام والشراب، اور اپنے کھانے کی اور پینے کی چیزوں کو ڈھانک دیا کرو. کھانے سالن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کو ڈھانک دینا چاہیے، کھانا کھلا ہوا ہے، سالن کھلا ہوا ہے، کٹوروں میں ہے، بھگونوں میں ہے، مثال کے طور پر انتظام کرنا چاہیے کہ بھائی اولا تو ان کو جو ہے ڈھانک دیں، کسی چیز سے نہیں ملتی ہے تو اللہ کے نبی نے اس حد تک تعلیم دی ہے کہ اگر لکڑی بھی مل رہی ہو تو ڈھانک لیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس کی تعلیم و تربیت دی ہے. اس کے بعد روایت ہے باب اختناق الاسقیہ، مشکوں کے منہوں کو موڑنے کے بیان میں یہ باب ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اختناق الاسقیہ، یعنی ان تکثر افواہما فیشرب منہا، مشکوں کے منہ کو موڑنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، یعنی یہ کہ اس کے منہ کو پلٹا دیا جائے پھر اس میں سے پانی پیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منہ کو پلٹا دیتے ہیں تو پانی بڑی تیزی کے ساتھ پھر آتا ہے، منہ کھل جاتا ہے، اس کا بڑا ہو جاتا ہے، منہ اس کا جو دہن ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو پانی جب تیزی کے ساتھ آتا ہے تو آدمی کے لیے پینے میں دشواری ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک اس کا ریزن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت کے فرمایا، جیسے ہم بڑا گھڑا اٹھا لیں اس سے پانی پینے کی کوشش کریں تو کیا نوعیت ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو پانی گرے گا تو آدمی خود بھیگ جائے گا، دوسرا ہے کہ ایک ساتھ تیزی کے ساتھ پانی پیے گا تو میرے پر وہ چیز اثر انداز ہو جائے گی، پھر دوسری اور ہو سکتا ہے کہ اور بیماریاں اس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ پینے سے جو ہے نا پیدا ہو جائے. بعض دفعہ چیزیں اٹک جاتی ہیں ایک ساتھ زیادہ مقدار میں، اگر آدمی پانی پی لے، پانی کو جو ہے نا منہ میں اڑیل لے تو وہ خود انسان کے لیے بڑا نقصان دہ پہلو ہو سکتا ہے. کبھی سانس رک جاتی ہے، کبھی الگ میں اٹک گیا، کبھی کوئی اور صورت پیش آ گئی، کبھی ٹھسکا وغیرہ لگ کر جو ہے نا سانس رک جاتی ہے اس کے اندر. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے منہ کو موڑ کر جو ہے نا پینے سے منع فرمایا. یہ تو چمڑے وغیرہ کے جو برتن ہو، چمڑے وغیرہ کے جو مشکلیں ہوتے ہیں مشق ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں. ہمارے زمانے میں جو اس کی صورتیں ہیں وہ جو ہے نا سیدھے بڑے بڑے گڑے ہوتے ہیں، خیر اب تو وہ صورت بھی نہیں رہی ہے، تو گلاس آ گئے ہیں اور اب باٹلس ہیں ان کے ذریعے کیا جاتا ہے پانی، لیکن ہے یہ آداب میں سے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا باب ہے باب شرب من فم السقاء، سقاء کے منہ سے بھی پینے کے بیان میں یہ باب ہے. دونوں باب یہ قریب المعنی ہیں. پہلے باب میں یہی تھے کہ بھائی مشکلوں کے منہوں کو کھول کر پینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس باب میں یہ ہے کہ اسی کو ڈائریکٹ منہ لگا کر جو ہے نا پینے سے منع فرمایا، وہ بھی نہیں پینا چاہیے، آداب میں سے نہیں ہے، یہ مروت کے خلاف بھی ہے. تو حضرت ایوب، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اخبرکم باشیاء قصار، کیا میں تم کو چھوٹی چیزیں نہ بتا دوں؟ اس کے بعد فرمانے لگے کہ حدثنا بها ابو ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بیان فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فم القربۃ ابی السقاء وان یمنع جاره ان یغرز خشبۃ فی جداره، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کو روکے اپنی اس کی اپنی دیدار میں شہدیر جو ہے یا لکڑی وغیرہ کے گاڑنے سے. دو باتیں ہیں، ایک تو یہی ہے کہ بھائی باٹل کو منہ لگا کر ایک ساتھ نہیں پینا چاہیے، جیسا کہ ہم لوگ عام طور پر پی لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہندو وغیرہ پی لیتے ہیں، ایک ساتھ لگا لیا ان کو پانی ختم ہی نہیں ہو رہا، پی رہے ہیں بڑی چیز سے. تو یہ باب اس سے پہلے باب میں آ گئی، قریب قریب یہی معنی اس کے ہیں. پینے میں جو ہے نا خود انسان کا جو ہے نا انسان کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. دوسرا حکم جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں دیوار میں شہدیر وغیرہ کوئی لکڑی وغیرہ اگر گال رہا ہو تو اسے منع کرنے کا ہم بات نہیں ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دیوار ایک ہے جس میں دونوں متصل، دونوں کی دیوار ایک ہی ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر میں دیوار میں کوئی چیز ٹھوک رہا ہے تو اسے منع نہیں کر سکتے، مروت کے خلاف ہے، ویسے بھی ہمارا حق نہیں بنتا. دونوں کی دیواریں الگ الگ ہیں تب تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی دیوار میں کچھ بھی کر لیں، لیکن کبھی کبھی دونوں کی دیوار مشترکہ ہوتی ہے، دو آدمیوں کی دیوار ایک گھر کی جو مشترکہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی لگا ہو، اس کا گھر کا بھی حصہ اسی دیوار کے ساتھ ہے، اس کا گھر کا بھی حصہ اسی دیوار کے ساتھ ہے. تو اس دن منع، اس دن فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی دیوار میں کوئی چیز ٹھوک رہا ہے، اس زمانے میں سپورٹ کے لیے، چھت کے سپورٹ وغیرہ کے لیے یا کسی چیز کے سپورٹ کے لیے، خاص طور پر بڑی لکڑی، یہاں جو بیم ہوتی ہے نا، بیم والی شکل میں لکڑی جو ہے نا آپس میں اتنی بڑی گاڑ دیا کرتے تھے،
مچھر وغیرہ کو سپورٹ ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کو منع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے, دوسرا یہ کہ اس کا حق ہے, اس کی جگہ ہے, آپ جو ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. اصل میں یہ چیزیں ہیں ہے تو بڑی چھوٹی چھوٹی, اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ اسلام کا جو ہے نا کمال ہے کہ اسلام نے جہاں بڑی بڑی چیزوں کی تعلیم دی ہے تو وہاں پر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اسلام جو ہے نا تعلیم دیتا ہے. یہی چیز ہے جو انسان کے اندر جو ہے نا اخلاقی, ایک تو اخلاق کو بیدار کرتی, اخلاقیات کو بنانے والی چیز بھی ہے, دوسرا یہ جو ہے نا مروت کے قبیل سے یہ چیزیں ہیں, اس کا اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو, ایسے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے شادی کو پریشانی ہو سکے, اس کے جذبات کو یا اس کے نفس کو جو ہے نا ٹھیس پہنچ سکے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اسلام جو ہے نا ان کی تعلیم دیتا ہے. اس کے بعد تیسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ, دوسری روایت ہے اسی باب کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, اور تیسری روایت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے. ان سب میں یہی مضمون ہے, فرماتے ہیں کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرا من فی السقاء, کہ مشکی کے منہ سے پانی پینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے, دونوں روایتوں کا حاصل ہی ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے پانی برتن میں سانس لینے سے متعلق. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه واذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه. تین چیزیں اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی پانی پیے تو برتنوں میں سانس نہ لے, جس گلاس میں ہم پانی پی رہے ہیں اسی گلاس میں سانس بھی چھوڑ رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, قربت کے خلاف یا ادب کے خلاف ہے. اور پھر اس میں بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ناگوار بھی ہو جاتی ہیں, ہم پانی پی رہے ہیں سارے سانس اسی میں چھوڑ لیا تو ہمارے منہ کے ہی ذرات جو ہے نا اس کے اندر چلے گئے, ناک کے ہی ذرات اس کے اندر چلے گئے, دوسروں کی ناگواری کا سبب بھی ہے. نہیں بھی جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس کی سانس میں, اس کے منہ میں, تو وہ جو ہے نا برتن کو, اس پانی کو, اس کو الگ کر دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن میں جو ہے نا سانس نہ لے, گلاس میں سانس نہ لیا کرے, سانس لینا ہے تو گلاس نکالے پھر سانس لے, اس کے بعد پانی پی لے. ایک حکم دیکھیے ارشاد فرمایا, دوسرا ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے صدر کے حصے کو جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے, بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. اور آگے اسی سے متعلق اور وضاحت ہے, فرمایا کہ جب آدمی بیت الخلا جائے اور استنجا کرے, جسم چلا جائے, تو اس وقت جو ہے نا اس کو صفائی کی ضرورت پڑے تو فرمایا کہ بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسلامی تعلیم ہے, یہ بات اس سے پہلے بھی آئی ہے کہ جو چیزیں تعظیم کی قبیل جو ہوتی ہیں, اکرام کی قبیل جو ہوتی ہیں, احترام کی قبیل جو ہوتی ہیں, وہاں دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. جو چیزیں تعظیم کے قبیل سے نہیں ہیں تو پھر وہاں پر بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, لیفٹ ہینڈ جو ہے نا اس کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ دائیں کو اللہ پاک نے فضیلت بخشی ہے, دائیں چیز کو, دائیں ہاتھ کو, دائیں پیر کو, دائیں جانب کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت دی ہے. تاکہ گزشتہ اخبار میں یہ بات آئی ہے نا, ارے تنگور کے صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھے ہوئے بائیں جانب, عام ایک صحابی ہیں دیہاتی ہیں وہ بیٹھے ہوئے دائیں جانب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یا دودھ کی تقسیم کرتے وقت میں دائیں جانب جو صحابی ہیں ان کو مقدم کیا اور فرمایا کہ تمہارا ہاں ایٹ بکر تو سب سے افضل ہیں اللہ کے نبی کے بعد. فرمایا کہ بھائی اگرچہ کہ یہ ہیں امت میں سب سے افضل ہیں لیکن حق جو ہے نا ان کا بن رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کو دائیں جانب کی نسبت لگی ہوئی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے بھائی, ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کا جو طبقہ ہے ہمارا عام طور پر اسی رخ پر جا رہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پینے کا رواج, بائیں ہاتھ سے کھانے کا رواج آ رہا ہے. کھا نہیں رہے تو پی تو ضرور رہتے ہیں بائیں ہاتھ سے, دیوان پر چلے جائیں ہوٹل کے اندر, مسلمان ہیں, داڑھی ٹوپی رکھی ہوئی ہے, چائے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے اٹھا کر پانی پیے, یہ ناجائز ہے ایسا نہیں ہے, لیکن نبی کی سنت نہیں ہے, نبی کی تعلیم نہیں ہے. کافی پی رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے پینے کا رواج بنا ہوا ہے, داڑھی ٹوپی ہے, سب کچھ موجود ہے, ظاہری وضاقتہ جو ہے نا وہ اسلامی وضاقتہ ہے. لیکن بڑی سخت جو ہے نا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید ملتی ہے. ایک صحابی ایک مرتبہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, تو انہوں نے فرمایا کہ صحابی نے کہا کہ یار یہ دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے میرا, حضور نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ اٹھے گا بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا ان کا کہ کبھی اٹھا نہیں ہو. نبی کے حکم کی خلاف ورزی اگر ہو, سنت کی خلاف ورزی اگر ہو, خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہوں تو ماننا تو فرض ہے. اچھا اللہ کے نبی جب براہ راست حکم دے دیں کسی کو اس وقت تو ماننا تو فرض ہی فرض تھا وہاں پر, کیونکہ مخالفت کرنے کا حق ہی نہیں تھا وہاں پہ. یہ سنت جو فرض ہے, سنت ہے, واجب ہے, مستحب ہے, مکروہ ہے, مکروہ تنزیہ ہے, مکروہ تحریک ہے, یہ درجے تو بات کی ہے کہ فقہاء نے دلائل کو دیکھ کر بعد میں جو ہے نا فقہاء کرام نے درجے جو ہے نا مقرر فرمائے ہیں, کام ہو گئے نا. اللہ کے نبی اس زمانے میں اگر صحابی کو سامنے اگر حکم دے دیں کہ بھائی یہ کرنا ہے تو صحابی کے لیے فرض تھا وہ کرنا ہو, अगर सहाबी को ये बता दें कि भाई आप जो है ना दाएं हाथ से पानी पिए तो वहाँ मुखालफत की गुंजाइश नहीं, कि भाई ये सुन्नत है, वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं होता था, सहाबा तसव्वुर भी नहीं करते थे ना किसी हुक्म को इस हैसियत से लिया करते थे कि भाई ये सुन्नत है, वाजिब है, नबी ने कह दिया तो हमको करना है, नबी ने बोल दिया तो हमको करना है, नबी ने कर लिया है तो हमको करना है। भाई इस दर्जा अकीदत और मोहब्बत सहाबा इकराम में पाई जाती थी। अरे तो मुआविया की 12 रिवायत हमारे सुनने में भी आती है। अरे तो मुआविया इब्न कुर्रा ये अलग सहाबी है, मुआविया इब्न अबी सुफयान अलग है, मुआविया इब्न कुर्रा अलग है। वो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हुजूर बैठे हुए थे, तो हुजूर की जो है ना ये गुंडी खुली हुई थी, जुदे की कुर्ते की जो भी है ये गुंडी गिरी हुई थी, तो वो चले गए और उन्होंने अपनी गुंडी खोली और जाकर उसी तरह रहने लगे। तो लोगों ने कहा कि भाई आप हमेशा अपनी ये गुंडी खुली रखते हैं क्यों? तो कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा था तो आपकी गुंडी उस वक्त खुली हुई थी, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गुंडी भी खुली हुई। हालांकि ये अल्लाह के नबी ने ना फरमाया, न शरीयत का कोई हुक्म है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत इस दर्जा उनके अंदर पाई जाती थी, मोहब्बत इस दर्जा पाई जाती थी। और हम अकीदत के मोहब्बत के दावे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के दावे हैं, मोहब्बत के दावे हैं, फर्ज नमाज़ें हमारी अदा नहीं हो रही होती, ये सूरत हाल हमारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे हैं, हमारी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक है या नहीं ये देख लिया जाए। तो बहरहाल शरीयत का हुक्म हमारे लिए ये है कि दाएँ, हाँ बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो यही कि दाई जानिब को बड़ी फजीलत है इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, इसका अहतमाम ख़ासतौर पर करना चाहिए, खाने में, पीने में, आने जाने में। हज़रत अबू बकर पर जब फजीलत दी गई है तो इस्लामी तालीम का आप अंदाज़ा लगाइए, इस्लाम में दाई जानिब की जो अहमियत है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर आपका हक नहीं, उनका हक है। उसके बाद फरमाया कि वहीदा तमस्ता है अहद उम फला तमस्ता होगी अमीन नहीं, इस्तंजा वगैरह भी करना चाहे तो इस्तंजा भी दाएँ हाथ से करना नहीं चाहिए बल्कि बाएँ हाथ से करना चाहिए। रसूम अगर अगर आदमी जाए तो बाएँ लेफ्ट हैंड आदमी इस्तेमाल करे, ये एक तालीम है। अगर कोई ज़रूरत कोई मजबूरी है, हाथ जो है ना किसी का कोई उजर आ गया, कोई तकलीफ हाथ में है, उसको दाएँ हाथ इस्तेमाल कर ले तो वो अलग बात, लेकिन आम हालात में नहीं करनी चाहिए। ये दाई जानिब की तहजीब के खिलाफ है, इस्लामी तालीम की और तहजीब के खिलाफ। उसके बाद एक बाब है, बाब शुर्ब बिनफ्सैन या खलादा भी, दो सांस में या तीन सांस में पानी पीने का ये बाब है। इस रिवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं काना अनस यतनफ्फस फिल इना मरतैन अव थलाथा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बर्तन में दो मरतबा या तीन मरतबा सांस लेते थे। और फिर उन्होंने ये बात फरमाई कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यतनफ्फस थलाथा, कि अल्लाह के नबी भी तीन मरतबा सांस लिया करते थे। ऊपर ही रिवायत आई है कि बर्तन में सांस नहीं लेते थे, सांस लेना नहीं चाहिए, और यहाँ पर रिवायत आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन ही में दो मरतबा तीन मरतबा सांस लेते थे। तो दोनों में फ़र्क जो है जहन में रखना चाहिए कि वहाँ इस्लामी तालीम यह है कि सांस नहीं लेना चाहिए, और यहाँ पर अल्लाह के नबी के बारे में जो जिक्र है कि आप सल्लम दो मरतबा या तीन मरतबा सांस लेते थे, तो ये पानी पीने के दरमियान में सांस लेने का जिक्र है, बर्तन में सांस लेने का जिक्र नहीं है। जब पानी पीते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पानी पीते वक्त में सांस लेते थे, तो कभी दो सांसों में कभी तीन सांसों में पानी पिया करते थे, और वो जो सांस लेते थे तो बर्तन मुंह से निकाल कर, कोई गिलास है या कोई बर्तन है या कोई और चीज़ है जिसमें पानी पी रहे हैं, तो पहले अपने दहने मुबारक से हटाते फिर सांस लेते फिर उसके बाद पीते थे। तो ये बर्तन में सांस लेने का जिक्र नहीं है, बज़ाहिर अल्फाज से यही मालूम हो रहा है कि शायद बर्तन में अल्लाह के नबी सांस ले रहे हैं, ये मतलब नहीं है, बल्कि मुतलकन सांस लेने का जिक्र मालूम होता है कि पानी पीने के दरमियान भी सांस लिया करते। तो ये पानी पीने के आदाब में से है कि आदमी जो है ना एक घुट में पूरा पानी ना पी जाए, जिसका मजदूर पीते हैं हमारे पास, काम करते हैं करते हैं करते हैं, इसके बाद जब प्यास लगती है तो पूरा एक बॉटल एक सांस में ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं पीना चाहिए, मुनासिब भी नहीं है तरीका, तबी एतबार से भी नुकसान दे रहे हैं। पानी पीने के आदाब यही हैं, एक तो यह है कि आदमी दाएँ हाथ से पिए, दूसरा यह है कि पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, तीसरा यह है कि पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और चौथा यह है कि बैठ कर आदमी पानी पिए, और पाँचवा यह है कि आदमी पानी जो है ना मुख्तलिफ सांसों में मुतअद्दिद सांसों में पिए, एक मरतबा दो मरतबा तीन मरतबा, बल्कि बाद उलमा ने जो है ना पानी का एक मुस्तहब अमल ये भी बताया है कि पहले छोटा सांस लेना चाहिए, थोड़ा पानी पीना चाहिए, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और इजाफा करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा और इजाफा करें, इस दर्जा बदर्जा जो है ना पानी की मकदार को बढ़ाया है, ये भी मुस्तहब अमल है। तो वह मुतअद्दिद सांसों में पानी पीना चाहिए, एक सांस में नहीं कि पानी पीने की आदाब है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपसे फरमाए, और ये छोटे छोटे जो आदाब बज़ाहिर हमारे लिए छोटे हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होने की वजह से शरीयत की नज़र में बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। लफाक हमारे इन आदाब को महदूद रखने की इन सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। शरीफ पढ़ लें।